بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 18 ستمبر 2009 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعۃ الوداع میں قرآن مجید میں پاکستان کا ذکر کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأعراف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فقال عز وجل كما ورد في سورة الأنفال، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترشدون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال عز وجل كما ورد في سورة إبراهيم، وإستعذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال عز وجل كما ورد في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا ان نقيم نظام خلافة على منهاج النبوة في باكستان اولا وفي كل العالم آخر. آمین یا رب العالمین. یہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے. جو قرآن مجید کا حکم ہے سورہ قاف کے آخر میں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو اے نبی اس قرآن کے ذریعے تذکیر کرائیے ان کو جنہیں ہمارے وعدوں کا، ہماری دھمکیوں کا کوئی پاس ہے. تو تذکیر، جیسے جمعے کے بارے میں روایت آتی ہے مسلم شریف میں کہ حضور کا معمول کیا تھا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، حضور کے دو خطبے ہوتے تھے، یجلس بینہما، ان دونوں کے مابین آپ کچھ تشریف رکھتے تھے، جیسے اب بھی ہوتا ہے دو خطبے. وہ کوئی تکان کی وجہ سے نہیں تھا، حضور کے خطبے مختصر ہوتے تھے. وہ اس لیے تھا میرے نزدیک، واللہ عالم، یہ واضح ہو جائے کہ یہ جو دو خطبے ہیں یہ ظہر کی دو رکعتوں کا بدل ہے. آپ کو معلوم ہے ظہر میں چار فرض ہیں، جمعے میں دو رہ گئے، بقیہ دو کی جگہ پر وہ دو خطبے ہیں. پھر اس میں حضور کیا کرتے تھے، کان یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس، آیات قرآنیہ کی آپ تلاوت فرماتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، یاد دہانی. تو آج میں اسی پر عمل کر رہا ہوں. اس کے لیے خاص طور پر جو میں نے آج موضوع چنا ہے قرآن مجید کی تذکیر کے مضامین میں سے، پاکستان کا ذکر قرآن میں. یہ بات بہت سے لوگوں کو عجیب لگی. پاکستان کا ذکر قرآن میں آج سے 1400 برس پہلے. اس کے ضمن میں پہلے تو آیت سن لیجیے, آیت نمبر 10 ہے یہ سورہ انبیاء کی, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. دیکھو ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے تاکہ تم عقل سے کام. اب یہاں اس آیت میں ذکر کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں, ذکر ہمارے حالات کا بیان یا ذکر نصیحت, تمہارے حصے کی نصیحت. لیکن ایک عظیم حدیث میں آ کر بات جو ہے وہ طے ہو جاتی ہے, طویل حدیث ہے. عظمت قرآن کے موضوع پر حضور کا کیوں وہ حدیث بلکہ خطبہ کہنا چاہیے, اہم ترین. راوی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اتنہا ستکون فتنتن, ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. اس پر حضرت علی فرماتے ہیں, میں نے عرض کیا, مل مخرج منہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ بہت غور طلب بات ہے یہ, میں اس کی طرف اشارہ کیے بغیر گزر نہیں سکتا آگے. دیکھیے ہم ہوتے تو پوچھتے یہ فتنہ کب آئے گا, کیوں آئے گا, کدھر سے آئے گا, کیسے آئے گا, کیا شکل ہوگی اس کی, یہ سوال آپ پوچھتے ہیں. لیکن یہ تمام چیزیں معلوماتی ہیں, عملی کو فائدہ دے. ان ساری باتوں کا جواب مل جائے تبھی معلومات مل جاتا ہوگی. عمل کیا ہے, اس سے بچاؤ کا راستہ کون سا ہوگا, یہ ہے سوال. یہ ہے فرق صحابہ کرام میں اور ہمارے مابین. حضرت علی نے پوچھ یہ لکھا, یہ کب آئے گا, کیوں آئے گا, کدھر سے آئے گا, کیسے آئے گا, کیا صورت ہوگی, بل بخت میں بتایا. اس پر آپ کا جواب ہے, بہت طویل حدیث ہے یہ. میں صرف ابتدائی ترجمے اور آخری ترجمے سناؤں گا. کتاب اللہ, فتنوں سے بچاؤ کا راستہ اللہ کی کتاب ہے. فیہ ذکر ما بعدکم وخبر ما قبلکم وحکم ما بینکم, اس میں تم سے پہلوں کا بھی ذکر ہے, تمہارے بعد کے حالات بھی ہیں, یہ آگے نہیں آگے بعد کے حالات بھی, اور تمہارے مابین جو بھی کوئی اختلافات کبھی ہوں گے ان کا حکم اور ان کا حل موجود. پھر طویل حدیث ہے, طویل حدیث ہے, بڑے پیارے پیارے جملے ہیں. لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد. لیکن میں آخری جملے سنا رہا ہوں صرف, من قال بہ صدق. جو شخص اس قرآن کی بنیاد میں کوئی بات کہے گا وہ سچ کہا ہو سکتا. ومن حکم بہ عدلا, اور جو اس قرآن کے ذریعے فیصلہ کرے گا اس نے عدل کیا. ومن عمل بہ اجرا, اور جس نے اس پر عمل کیا اس کو اجر مل کر رہے گا. اور آخری ٹکڑا اہم ترین ہے, میرے لیے بہت بڑی بشارت ہے, بہت بڑی بشارت, اور بھی جو میرے ساتھی اس تعلیم و تعلم قرآن میں لگ گئے ہیں ان کے لیے بڑی بشارت ہے. وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ, جو اس قرآن کی طرف بلائے گا لوگوں کو اس کی ہدایت ہو گئی سیدھے راستے کی طرف. یعنی کسی اور کی ہدایت ہو نہ ہو, کسی کو فائدہ ہو نہ ہو, ابو جہل کو فائدہ نہیں ہوا, غلام کو فائدہ نہیں ہوا, اس سے کوئی حرف حضور پر تو نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم. من دعا الیہ فقد ہودیا, فقد ہودیا, اب عربی زبان سے ذرا بھی واقفیت ہو چکی, اس کی ہدایت ہو چکی صراط المستقیم کی طرف. اللہم ربنا اجعلنا منہم. اب دیکھیے اس پس منظر میں میں نے جو آیات شروع میں پڑھی تھی آج ان کا ذرا تفصیل سے میں ذکر کروں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 139 ہے. بنی اسرائیل آپ کو معلوم ہے سخت عذاب میں تھے, فرعونی انہیں جو عذاب دے رہے تھے, اور پھر خاص طور پر جو ایک خواب دیکھا تھا فرعون نے اس کے بنا پر اسے مشورہ دیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بیٹا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، قتل عام. وہ جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا یوں قتل سے بچوں کی وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، کالج بنا دیتا تو قتل ہو گئے ہوتے. یہ بھی تو قتل کا ہے، وہ قتل عام ہو رہا. تو بنی اسرائیل نے کہا ہے موسیٰ ہم پر تو آپ کے آنے سے پہلے بھی مصائب تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی، ہماری تقدیر میں تو کوئی فرق واقع نہیں ہوا. اس کے جواب میں موسیٰ کا قول بدل ہوا ہے، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم. موسیٰ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیا، جیسے بھی کر دیا، فرعون اس کا لاؤ لشکر غرق کر دیا. وَيَسْتَغْلِكَ رَبُّكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں خلافت دے زمین کی. آئی نا بات میں خلافت ابو داؤد، حضرت داؤد کی، سلیمان کی، تالوت کی، ساری خلافتیں کس کی تھی. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. یہ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ بہت اہم ہے. ہمیں بھی اللہ نے ہندو کے غلبے سے بچایا، ہمیں ایک آزاد ملک دیا، تو دیکھیں گے تم کرتے کیا، تم اپنے وعدوں میں سچے نکلتے ہو یا جھوٹے، فریبی اور مکار نکلتے ہو یا وعدہ پورا کرنے والے نکلتے ہو. یہ گویا کہ ایک امتحان اللہ کی طرف سے. ہم 60 برس سے زیادہ ہو گئے، 62 برس اس امتحان میں مبتلا ہیں، اور ہر روز طلوع ہو رہا ہے، ہماری ناکامی اس امتحان میں زیادہ سے زیادہ نمایاں ہو رہی ہے. وی فیلڈ اٹل. اب دوسری طرف میں نے جو 5 آیتیں پڑھی، اس وقت وہ تذکیر بالقرآن کے حوالے سے میں 5 آیات کا تجربہ بیان کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اہل ایمان لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، جبکہ وہ تمہیں پکارے اس چیز کی طرف جس سے وہ تمہیں زندہ کر دے گا. اب دیکھیں یہ مسئلہ آ گیا جو میں نے موضوع رکھا تھا آج کے لیے، یہاں اس کا ایک اس کی مثال آ گئی. لما یحییکم، تو کیا پہلے مردہ سے وہ اہل ایمان؟ کیا کفار مکے کے مردہ تھے؟ زندہ تو تھے، چلتے پھرتے تھے، روح مل میں تھی. ان کا یہ جسمانی وجود قبر بن گیا تھا جس میں روح جو ہے دفن ہے. یہ چلتے پھرتے مقبرے، یا چلتے پھرتے تازیے، چلتے پھرتے تازیے. اہل ایمان لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، جب کہ رسول تمہیں پکارے کس بات کی طرف؟ جو تمہیں حیات روحانی عطا کریں گے. حیات جسمانی تو ہے، حیوان تو تم ہو. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ چوپایوں کے مانند ہیں، ان سے بھی گئے. وہ روحانی زندگی تمہیں دینے کے لیے اللہ تعالی نے یہ کتاب اتاری ہے، تمہارے لیے جہاد کا راستہ کھولا ہے، تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے. کیا کتنا پیارا شعر ہے فارسی کا، منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کونی. دیکھو کوئی احسان نہ کرو کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کونی. منت شناس ازوں کہ بخدمت بداش تک، اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت پر مامور کر دیا ہے. تو جسے اللہ اپنے دین کی خدمت پر مامور کر دے، اس پر تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا احسان مانو. تو اہل ایمان لبیک. اب یہ کس وقت آیات نازل ہو رہی ہے؟ غزوہ بدر کے بعد. حضور کی دعوت اور تحریک جو ہے وہ قتال کے مرحلے میں آ چکی ہے، مشکل ترین مرحلہ. جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا آسان کام نہیں ہے. جو جنگ میں گیا ایک جگہ ایک طرح سے تو گویا کہ موت کے منہ میں گیا، بچ کے آ جانا جو ہے یہ تو گویا کہ ایک نئی زندگی ہے جو مل گئی. اس کے بعد ایک دھمکی آ رہی ہے، ایک تو تشویش، یہ جو دعوت تمہیں نبی دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری حیات روحانی کا ذریعہ بن جائے گی، تو صرف حیوانی طور پر زندہ نہیں رہو گے روحانی طور پر بھی زندہ رہو گے. اب اس کے بعد ایک تنبیہ آ رہی ہے، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. جان لو اللہ انسان کے اور اس کے قلب کے درمیان حائل بھی ہو جایا کرتا ہے. ایک وقت آتا ہے انسان نیکی کرنا چاہتا ہے نہیں کر سکتا، یہ وہ شے ہے جس کو قرآن میں کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن، عافیت اس میں ہوتی ہے آج آپ پر کوئی حق منتشر ہوا قبول کرے فوراً، اگر دل نے گواہی دی حق ہے پھر آپ نے نہیں مانا تو آپ کو سزا ملے گی. کیا؟ اب حق کو پہچاننے کی صلاحیت کم کر دی جائے گی، اب زیادہ بڑا سٹیمولس درکار ہوگا تمہیں حرکت میں لا دے گی، پھر بھی حرکت میں نہ آئے تو پھر اور کم ہو جائے گی. ہوتے ہوتے اللہ کا یہ قانون جو ہے حائل ہو گیا دل اور انسان کی نظر، اور جان لو کہ تمہیں بالآخر اسی کی طرح جمع کیے جانا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا، اور ڈرو اس عذاب سے جو تم میں سے صرف ظالموں کو اپنی گرفت میں نہیں لے گا، اس میں بے گناہ بھی مارے جائیں گے. جس کو آپ کہتے ہیں اپنے محاورے میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، جب عوامی اور عمومی عذاب آتا ہے تو صرف ظالم ہی نہیں پستے اس میں. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا، یہ عذاب سر پر کھڑا ہے. اگلی آیت اس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ شک اور پھر یہ تو نہیں ہوگا کہ صرف بدکار ہی مارے جائیں. مشرقی پاکستان میں کیسے بدکار مارے گئے، ہسپانیہ میں کیسے بدکار مارے گئے، ایک ملک جس پر 800 برس حکومت کی مسلمانوں نے اور پھر ایک بچہ بھی وہاں نہیں چھوڑا گیا، یا جلا دیے گئے یا قتل کر دیے گئے یا زبردستی عیسائی بنا دیے گئے، اور یا جہازوں میں بھر بھر کر اور افریقہ کے شمالی ساحل پر ڈمپ کر دیے گئے جہاں نہ کچھ کھانے کو نہ پینے. تو ڈرو اس عذاب سے، جب آئے گا تو اس کی چکی میں صرف گیہوں نہیں پیسے گا گھن بھی پیسے گا، صرف ظالم ہی پر جو ہے ان پر وہ عذاب نہیں ہوگا عام لوگوں پر بھی ہوگا. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو اللہ تعالی عقاب میں سزا میں بہت سخت ہے، شدید العقاب. یہ بھی وہ بات ہے کہ جو کئی مرتبہ میں نے بیان کی ہے، اللہ کی یہ دونوں شانیں ہیں سامنے رہنی چاہیے، وہ غفار بھی ہے ستار بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے وہ غفور بھی ہے وہ رؤوف بھی ہے، لیکن شدید الانتقام شدید العقاب یہ بھی اس کی شانیں ہیں. اس کی شان رحیمی پر دھوکہ نہ کھا جانا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیا دھوکہ کھا لیا تم نے، اللہ تو بخشنے والا ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے اور جہنم میں جھونکنے والا بھی وہی ہے. اب آئی وہ آئے، یہ ہے پاکستان کی تاریخ، تاریخ پاکستان. وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو ذرا جب تم ہندوستان میں، ابھی میں ایڈ کر رہا ہوں اقلیت، ہندو چار گنا زیادہ تعلیم یافتہ سرمایہ دار، انگریز کے قریب، انگریز نے حکومت چھینی تھی مسلمان سے، مسلمان کو وہ سمجھتا تھا اس میں بغاوت کے جراثیم ہیں، ہندو کے لیے کیا تھا؟ چینج آف ماسٹرز، پہلے مسلمانوں کے غلام تھے اب انگریزوں کے ہو گئے، ان کے لیے تو کوئی بڑی بات تھی؟ اس وقت جو خوف طاری تھا، وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تمہیں دبا لیا گیا، ہندو غالب تھا، جو پروونسز جو تھے جہاں مسلمان اقلیت میں تھے وہاں پہ ہندو غالب تھا، میجورٹی میں بھی تھا، میجورٹی کے صوبے جو ہے مسلمانوں کے، وہاں کے زمینداروں کی زمینیں ہندوؤں کے پاس رہن تھی، اور اگر کوٹا سسٹم نہ ہوتا تو یہاں تو مسلمان کو تعلیم یافتہ ہوتا ہی نہ، میڈیکل کالج میں کوئی مسلمان داخل ہو سکتا تھا، انجینئرنگ کالج میں کوئی مسلمان داخل ہو سکتا تھا، وہ تو کوٹا بنا دیا گیا ہے، اتنے پرسنٹ سیٹیں ملیں گی چاہے نمبر کم ہو۔ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اب یہ تھا مستقبل کا خوف، تمہیں اندیشہ تھا کہ تمہیں لوگ اچک کر دے جائیں گے، ہندو چھا جائے گا، ہندو ایکسپلوائٹ کرے گا، ہندو تمہارا مذہب تبدیل کرے گا، ہندو تمہاری زبان ختم کر دے گا، ہندو تمہارا کلچر ختم کر دے گا، اس کے عزائم نہایت خوفناک تھے، بات نہایت خوفناک تھے، نہایت خوفناک تھے۔ یہ 16 اپریل 1946 کو تقریر کی تھی محمد علی جناح المعروف بقائد اعظم، یہاں آپ کے حبیبیہ ہال جو اسلامیہ کالج کا ہال ہے، خواتین کے اجتماع، جس میں انہوں نے کہا تھا اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ ہم حصول پاکستان میں ناکام ہو گئے تو ہندوستان کی سرزمین سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے۔ جو شخص ذرا بھی واقف ہے جناح کی شخصیت سے، وہ جانتا ہے وہ لفظوں سے کھیلنے والا نہیں تھا، وہ اوریٹر نہیں تھا، خطیب نہیں تھا، جوشیلا نہیں تھا، جذباتی نہیں تھا، تو بہت ٹھنڈا آدمی، وکیل، وکیل تو بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، جج کی تھوڑی بات کرتا ہے۔ تو تخافون ان تخطفکم الناس فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی ہندوستان کے مشرق اور مغرب میں، تو بول کر طاقت نہیں آؤ۔ کم سے کم اس وقت کے ہندوستان میں جو مسلمان تھے ان میں سے 2/3 کو ہندو کے غلبے سے بچا لیا، 10 کروڑ کل آبادی تھی ہندوستان میں مسلمانوں کی، اس وقت اس میں سے 6.5 کروڑ یہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان میں آ رہے، ہندوستان میں رہ گئے 3.5 کروڑ، تو کم سے کم یہ تو بچ گئے۔ تو ان حالات میں اللہ اپنا احسان دلوا رہا ہے، فآواکم تمہیں اللہ نے پناہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اپنی تائید سے تمہاری نصرت خصوصی فرمائی۔ اب اس پر میری کتاب ہے استحکام پاکستان، میں ثابت کیا میں نے کہ یہ خالص خدائی فعل تھا، خرق عادت تھا، معجزہ تھا پاکستان کا قیام، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور کتنی خوشحالی پاکستان کے اولین دور میں آئی ہے، وہ یاد کچھ ہوگی کسی کو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو، اگر تم ان نعمتوں کا حق ادا کرو گے ہم اور دیں گے اور دیں گے اور دیں گے۔ میں نے وہ اگلی آیت کون سی پڑھی، سورہ ابراہیم کی علیہ الصلوۃ والسلام، وَاسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم ہمارے انعامات پر شکر کرو گے، ان کا حق ادا کرو گے، ان نعمتوں کا حق ادا کرو گے، یہ آزادی ہم نے تمہیں دی تھی اس کا حق ادا کرو گے، تاکہ اس آزادی کو اللہ کے قدموں میں ڈال دو، اے اللہ ہم تیرے غلام ہیں، ہماری آزادی وہ نہیں ہے، مادر پدر آزادی نہیں ہے، ہم آزاد ہونا چاہتے تھے ہندو اور انگریز سے تاکہ تیرے بندے بنے، تیرا دین قائم، اگر یہ ہم کرتے لازیدنکم، میں اس آیت کی روح سے لازم سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھارت کے اور علاقے فتح کرتا، کم سے کم کشمیر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم جانے دے دیں، لیکن ہم نے پہلے روز سے ناشکری کی، اللہ کے دین کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ میں اس میں نہیں جانا چاہتا کون ذمہ دار ہے، پوری قوم ذمہ دار ہے، البتہ مختلف افراد کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے کسی کی ذمہ داری زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، لیکن لعلکم تشکرون نہیں کرو گے تو عذاب. اللہ نے 25 برس قبری اعتبار سے 25 برس مہلت دی، پھر عذاب کا پہلا کوڑا پڑا مشرقی پاکستان، 93,000 ہمارے قیدی ہندو کے ہاتھ، کتنا اسلحہ، کتنے ہمارے جہاز، کتنے ہمارے ٹینک ہندو کے پاس تھے، ہمارا مورال زمین پر پاتال میں، ہندو کا مورال آسمان. زیادہ سے زیادہ 6 دن کی مار تھا مغرب پاکستان بھارت کے لیے، وہ تو اللہ کی مرضی تھی، نکسن کے دل میں بانٹ ڈالی. حدیث میں آیا ہے تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین جدھر چاہتا پھیر دیتا ہے. نکسن، اندرا گاندھی مرتے دم تک شکایت کرتی رہی، پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن ایڈمنسٹریشن. اس نے کوسیجن سے بات کی ہاٹ لائن پر، بند کرواؤ جنگ، اور کوسیجن نے حکم دیا اندرا گاندھی کو یونی لیٹرل سیز فائر، یک طرفہ جنگ بندی بھارت نے اعلان کی. ورنہ ہمارا سیالکوٹ سیکٹر ٹوٹ چکا تھا، بڑھ رہا تھا بھارت، راجستھان سیکٹر ٹوٹ چکا تھا، بھارت تیزی سے بڑھ رہا تھا. لے دے کے جنرل ٹکا خان موجود تھے صرف، اور یہ سلیمان کی میں ٹاسک فورس اسمبلی پر بیٹھے ہوئے تھے صرف. ایئر فورس ہماری پیرالائز کر دی تھی بھارت نے، جبکہ 1965 کی جنگ ہم نے ایئر فورس کی وجہ سے جیتی تھی، لیکن 71 میں آ کر روس نے اسے ایسے ہیلی کاپٹر دے دیے تھے جس کے اندر کہ وہ ایواکس لگے ہوئے تھے، ذرا سا بھی ہمارا جہاز حرکت کرتا تھا انہیں پتہ چل جاتا تھا. اور ہماری بیچاری کیا، ہماری نیوی ہے ہی کیا، بھارت کے مقابلے کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. ہماری بیچاری نیوی اس کو آ کر وہ کیماڑی میں مار کر گئے تھے، یہ بھی یاد ہے کہ نہیں. بہرحال یہ پہلا کوڑا تھا، دوسرا اور بڑا کوڑا تنا ہوا ہے، یہ دوسری بات ہے. معجزہ ہو جائے، اللہ اس قوم کے دلوں کو بدل دے، جس میں توبہ، حقیقی توبہ پیدا ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو جائے، خشوع اور خضوع ہو جائے، ایک عوامی سطح پر عزم مسمم پیدا ہو جائے، اسلام کے لیے جینا ہے، اسلام کے لیے مرنا ہے، اور تن من دھن اسلام پر نچھاور کر دینا ہے. کوئی عجب نے، قوم یونس پر بھی عذاب کے آثار آ چکے تھے، اس کے بعد توبہ کی قوم نے تو اللہ نے عذاب واپس لے لیا. یہ ایک ہی مرتبہ ہوا تاریخ میں ہوا ہے، اس کا بھی ایک خاص سبب تھا، وہ میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت. آگے چلیے، اس قدر پیارے الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول. دیکھو اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو، یہ امانت ہے اللہ اس کے رسول کی تمہارے پاس، تم نے دعائیں مانگ مانگ کر یہ بول لیا تھا، اب اس کے اندر اپنی منمانی چلاؤ گے بجائے اللہ کے حکم کے، اپنی قانون سازی کرو گے بجائے شریعت کی تنفیذ کے، اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، آپس میں بھی ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کرو. سب سے بڑی جو ہے امانت تو یہ پاکستان ہے تمہارے پاس اللہ کا، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ایسا نہ کرو. وعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور جان لو تمہارے مال اور اولاد فتنہ، یہ تمہیں دنیا ہی میں مگن رکھتے ہیں. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، فکر معاش ہے، اولاد کی تعلیم بہتر سے بہتر ہو جائے، 10,000-20,000 فیس دینی پڑے کوئی بات نہیں، کہیں سے لے لیں گے، ڈاکہ مار لیں گے، رشوتیں لے لیں گے، غبن کر لیں گے. مال اور اولاد فتنہ ہے، یہی تمہیں روکے ہوئے ہیں، یہی تو تمہاری دامن تھامے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں بڑھنے نہیں دیتے۔ مال، ایک بیڑی یہ پاؤں میں پڑی ہوئی ہے مال کی، اور دوسری بیڑی جو ہے وہ اولاد کی۔ وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، ان بیڑیوں سے اپنے آپ کو آزاد کراؤ، ان ہتھکڑیوں سے اپنے آپ کو آزاد کراؤ۔ ٹھیک ہے، ان کا حق ایک حد تک، مناسب حد تک ادا کرو، انہی کے نہ ہو کر رہ جاؤ۔ وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور دیکھ لو اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے، اولاد تمہیں کیا اجر دے دے گی، تم نے اپنے آپ کو کھپا دیا اولاد میں، پوری جسم و جان کی قوتیں پیسہ کمانے پر پیسہ لگا دیا اولاد پر، یا مکانوں پر اور بلڈنگوں پر، ان میں سے کون سی چیز ہے جو تمہیں کوئی بدلہ دے سکے؟ یہی اولاد جوان ہو کر سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی ہے، نہیں جی آپ تو نقیہ روسی آدمی ہیں، آپ تو پرانے دور کے آدمی ہیں، میں آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ اس کا سینے پر سانپ لوٹتا ہے، یہ میرا بیٹا بول رہا، یہ وہ ہے جسے میں سمجھا تھا، یہ میں ہی ہوں، یہ میرے وجود کا تسلسل ہے، اور یہ آج اس طرح کھڑے ہو کر سینہ تان کر اور مجھ سے بات کر رہا ہوں۔ باقی تو آپ کو معلوم ہے، والدین کو قتل بھی کر دیتے ہیں جائیداد کے لیے، کوئی جھگڑے کے لیے، کوئی اور ہو گیا، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے وہ آیت پڑھی تھی سورہ ابراہیم کی، جو اس میں پہلے پڑھ چکا ہوں، اللہ کا قانون یہ ہے وہ کسی پر نعمت دیتا ہے تو اگر اس کا حق ادا کرے تو اور دیتا ہے، اور دیتا ہے، اور دیتا ہے، اور اگر کفران نعمت کرے، کفران نعمت، تو میرا عذاب بھی شدید ہے۔ ایک شدید عذاب کا مزہ ہم چکھ چکے ہیں، لیکن وہ عذاب اکبر نہیں تھا، پاکستان ختم ہو جاتا، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے تو ابھی آپ سے کہا میں ڈنکے بھی چھوڑ کے رہا ہوں، 1971 میں صرف 6 دن کی مار تھا پاکستان بھارت کے لیے، اٹ کوڈ ہیو وینشڈ فرام دی میپ آف دا ورلڈ رائٹ ان 1971۔ یہ اللہ نے مزید مہلت دی، مزید مہلت دی، مزید مہلت دی، اور مہلت کن کے ذریعے سے دلوائی ہے؟ ہمارا زور چلتا تھا نکسن پر، کوئی ہمارا زور چلتا تھا کوسیجن کے اوپر، اور اندرا گاندھی تو فاتح تھی، وہ ہماری بات سننے والی کہاں تھی؟ اس نے تو بڑے فخر سے کہا تھا ہم نے نظریہ پاکستان، دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے، کہا گیا تمہارا دو قومی نظریہ، کیوں علیحدہ ہو گیا مشرقی پاکستان اگر تم ایک قوم تھے؟ اور ہم نے اپنی 1000 سالہ غلامی کا بدلہ چکا لیا مسلمانوں سے، یہ اس کی فاتحانہ شان تھی اندرا گاندھی کی۔ تو اگر تم کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بہت سخت، پھر اس کے لیے تیار ہو۔ اور وہ عذاب کیا ہے؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، وہ جب آئے گا عوامی عذاب جب آتا ہے تو وہ پھر فرق نہیں کرتا، آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ انڈیویجول بیسس پر ہوگا، آپ کا حساب کتاب یہ ہے انڈیویجول۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، وہاں قومی سطح کا حساب نہیں ہے، قومی سطح کا حساب یہاں ہوتا ہے، اور یہاں پر پوری قوم پکڑی جاتی ہے، جیسے کہ میں اسپانیہ کی مثال دے چکا۔ آخری آیت میں نے پڑھی تھی، یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیت، ان تتولوا یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اے مسلمانوں اگر تم پیٹھ دکھا دو گے، ہم نے تمہیں ایک بہت بڑا اونچا مقام دیا، واجتباکم، تمہیں چن لیا ہے، تمہیں خیر امت بنایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب اس کی اگر ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرو گے، پیٹ موڑ لو گے، تو تمہیں ہٹائیں گے کسی اور قوم کو لے آئیں گے۔ ہمارا کام تو ہونا ہے، ہم محتاج نہیں ہیں تمہارے۔ اس پر میں نے آخری بات کہی تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ نے جو موقع ہمیں دیا تھا اقبال کے دو خوابوں میں سے ایک خواب، اللہ ہمیں اس میں سے نکال باہر کرے اور صرف افغانستان کے ذریعے سے وہ کام کرا دے. احادیث میں بھی ذکر ہے خراسان کا، اور ٹوائنبی کے حوالے سے میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس نے کہا تھا افغانستان وہ ملک ہے جس میں صحیح بنیادی اسلامی تہذیب موجود ہے، اور وہیں سے اسلامی تہذیب کی ریسرجنس ہوگی. اب دیکھیے یہ کلیش آف سویلائزیشن ہنٹنگٹن کی کتاب، یہ تہذیبوں کے تصادم، تہذیبوں کے تصادم میں یہ کہہ رہا ہے. اور یہ کب کا کہا ہو؟ 1930 میں ٹوائنبی نے کہا ہے افغانستان میں بنیادی اسلامی تہذیب موجود ہے، اور یہی سے عالمی سطح پر تہذیب اسلامی کا احیاء ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ طرز ترین بات جو میں کہہ رہا ہوں، ہمارے لاکھوں قتل ہوں، پاکستان کا نام و نشان مٹ جائے، بھارت ہم پر قابض ہو جائے، اور پھر بھارت مسلمان ہو جائے. ہو سکتا ہے، یہ ہوا ہے ایک مرتبہ، کوئی مانے گا؟ تاتاریوں کے ہاتھوں 95 لاکھ انسان، بلکہ میرے نزدیک تو کروڑوں کے اندر تعداد، وہ قتل ہوئے تاتاریوں کے ہاتھ. یہ 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی کے اندر، جبکہ خلافت بنو عباس کا خاتمہ ہوا ہے، اور 1258 میں فال آف بغداد، آخری خلیفہ مستعصم باللہ کو محل سے نکالا تاتاریوں نے، ایک جانور کی کھال میں لپیٹا، سڑک پر ڈال دیا اور گھوڑے دوڑا دیے. یہ تھا ان تتمنوا یستبدل قوم غیرکم، اے عربو تم نے ہمیں بہت اونچا مقام ہم نے دیا ہے، لیکن ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، تم اگر پیٹ دکھا دو گے تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو نہیں. اور لائے بھی کس کو؟ جن کے ہاتھوں کروڑ کے قریب مسلمان قتل ہو چکے. یہ ساری پھر جو عظیم سلطنتیں بنی سب تاتاری تھے، مختلف قبیلے ہیں ان کے. مغل کون تھے؟ یہ ترکانے تیموری کہلاتے ہیں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، ترکان عثمانی، دی گریٹ اٹومان امپائر، یہ سب ترکوں کی زیر قیادت تھا. عرب اٹھا کر پھینک دیے گئے، اب تم قیادت سے معزول، اب یہ قیادت جو ہے ان ترکوں کے ہاتھ میں. یہ میری گفتگو کا خاص طور پر تذکیر بالقرآن کا حصہ، تو میں نے چاہا کہ اس بات کو قرآن مجید کی ان آیات کے حوالے سے آپ حضرات کی یاد دہانی کر دوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.